السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کا وفاقی بجٹ جمعے کو پیش کیا گیا, اور اس سے محض چند گھنٹے قبل مفتا اسماعیل نے بطور وفاقی وزیر خزانہ محاصل اور اقتصادی امور کے وزیر کا حلف اٹھا لیا. پاکستان اور افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیروں کی رواں ہفتے روس میں ہونے والی کانفرنس میں اعلیٰ افغان عہدیدار نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حال ہی میں دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدوں کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. افغانستان سے متصل پاکستان کے سرحدی قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک شادی کے تقریب پر دستی بم کے حملے میں 3 افراد ہلاک اور کم از کم 30 زخمی ہو گئے ہیں. شمالی اور جنوبی کوریا کے سربراہوں نے ایک اعلامیے پر دستخط کیے ہیں جس میں دونوں ملکوں نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر پاک کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. اور امریکہ کے نئے وزیر خارجہ مائک پومپیو جمعے کے روز نیٹو کے اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز پہنچ گئے ہیں. اور امریکی سینٹ میں عدالتی کمیٹی نے ایک بل کی منظوری دی ہے جس کے تحت خصوصی وکیل رابرٹ ملر کو منمانے طور پر برطرف نہیں کیا جا سکے گا, جو سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تفتیش کر رہے ہیں. اور امریکہ کے معروف مزاحیہ اداکار بل کوسپی کو جنسی زیادتی کے مقدمے میں مجرم قرار دے دیا گیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں خبر دی کہ اپوزیشن کی جانب سے اعتراضات کے باوجود حکمران پاکستان مسلم لیگ 2018-2019 کے مالی سال کا بجٹ پیش کر رہی ہے. اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے چلتے ہیں ہم اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. اشتیاق صاحب, کیا ہوا آج اسمبلی میں؟
جی, آج جو اجلاس تھا وہ خاصا ہنگامہ خیز تھا, کیونکہ آج صبح ہی مفتا اسماعیل نے بطور وزیر خزانہ کے حلف اٹھایا. یہ بات عام ہے کہ وہ پاکستان کے جو پارلیمان ہے اس کے رکن نہیں ہیں, اور اس کے باوجود انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا ہے, جس پر آج حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے خاصی تنقید کی گئی. اور یہ کہا گیا کہ یہ جو ابھی تک پارلیمان کے رکن نہیں ہیں ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے, جبکہ حکومت کے پاس پہلے سے ایک منتخب رکن پارلیمان ہے جو کہ وزیر مملکت کے طور پہ کام جو سر خدمات ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ آج انہوں نے حلف لیا. بجٹ تقریر جب شروع ہوئی تو اس سے پہلے ہی اپوزیشن کی طرف سے احتجاج اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا, اور بجٹ تقریر کے دوران بھی کچھ اراکین جو خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے وہ تو واک آؤٹ کر کے چلے گئے, لیکن جو دیگر جماعتیں تھیں خاص طور پر تحریک انصاف وہ وہاں موجود تھی, اور ان کی طرف سے کافی نعرے بازی کی گئی اور بجٹ تقریر کو میں خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی. اس دوران جو سامنے آنے والے مناظر ہیں ان کے مطابق حکمران جماعت اور اپوزیشن جماعت کے اراکین کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی. بجٹ تقریر اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہو گئی ہے. یہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی طرف سے چھٹا بجٹ تھا, اور اپوزیشن کا طرف سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ایک ایسے وقت جب موجودہ حکومت آئندہ ماہ اپنی مدت ختم کرنے جا رہی ہے اور اس میں کچھ ہفتے ہی باقی رہ گئے ہیں, وہ ایک نئے مالی سال کا بجٹ دے رہی ہے جو کہ آئندہ جو منتخب ہونے والی جو بھی حکومت ہوگی اس کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ بجٹ دیتی. تو یہ اپوزیشن کا احتجاج تھا. اب تک جو بجٹ کے فگر سامنے آئے ہیں اس کے مطابق دفاع کے شعبے کے لیے 1100 ارب روپے رکھے گئے ہیں, جبکہ آئندہ مالی سال کے دوران جو بجٹ خسارہ ہے وہ 4.9% ہوگا. جو سرکاری ملازمین ہیں سول اور فوجی, ان کے لیے ان کی تنخواہ میں ایڈ ہاک الاؤنس کی مد میں 10% اضافہ کیا گیا ہے, جبکہ اسی طرح پینشن جو لے رہے ہیں افراد ان کی پینشن میں بھی 10% اضافہ کیا گیا ہے کی تجویز پیش کی گئی ہے.
تو یہ کچھ بات سامنے آئی کہ اچانک ایک وزیر خزانہ کیوں مقرر کر دیا گیا جبکہ دوسرا موجود تھا آلریڈی؟
حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ وزیر خزانہ بجٹ پیش کریں بجائے اس کے کہ وزیر مملکت، اور اس کی وضاحت جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایوان میں کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بجٹ تیاری کا سارا کام تھا اسحاق ڈار کے بعد وہ مفتاح اسماعیل ہی نے سر انجام دیا، اور کیونکہ کوشش ان کی تھی اس بجٹ تیاری میں، اس بجٹ کو تیار کرنے میں اس کے تمام اعداد و شمار انہوں نے تیار کیے تھے، اس لیے حکومت نے انہیں آج صبح وفاقی وزیر کے کا عہدہ دیا اور پھر انہوں نے یہ بجٹ پیش کیا۔
اچھا، اس سے ہٹ کے ایک خبر ہے کہ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمار نے کہا ہے کہ روس میں اپنے پاکستانی ہم منصب ناصر جنجوا سے ملاقات کے دوران انہوں نے یہ بات کہی کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اس وقت بہتر ہو سکتے ہیں جب صحیح معنوں میں بات چیت کو آگے بڑھایا جائے۔
جی، ان کی یہ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ بات چیت کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے، اور یہ جو تعلقات میں بہتری اسی وقت حقیقت بن سکتی ہے جب بات چیت بھی ہو اور پھر عملی اقدامات بھی ہوں۔ انہوں نے خاص طور پر جو رواما کے اوائل میں جب پاکستان کے وزیر اعظم کابل گئے تھے، اس دوران افغان قیادت اور پاکستان کی سیاسی قیادت کے درمیان جن سات نکات پر اتفاق ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس پر عمل درآمد کے لیے ایک لائحہ عمل یا ایک کمیشن ہونا چاہیے، جو کہ ایکشن ٹاسک فورس ہونی چاہیے جو کہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، کیونکہ ابھی تک جب سے وہ بات چیت ہوئی اس کے بعد ابھی تک کوئی زیادہ رابطے تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ سات نکات اس ساری جو تعلقات ہیں اس کا جز ہیں، اس کا خلاصہ ہے اور ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ان میں ایک جو خاص بات یہ تھی کہ افغانستان کے جو امن و مصالحت کی کوششیں ہیں پاکستان ان میں مدد کرے گا، جبکہ دونوں ممالک کی سیاسی قیادت نے اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا تھا کہ وہ عناصر جو کہ جن کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی اور وہ کسی بھی ملک کے لیے خطرہ ہیں تو ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی۔ صدر اشرف غنی اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے درمیان رواما کے اوائل میں ہونے والی ملاقات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ تھا جو کہ روس میں ہوا۔
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ یہ تھے اسلام آباد میں ہمارے نمائندے محمد اشتیاق، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ افغانستان سے متصل پاکستان کے سرحدی قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک شادی کی تقریب پر دستی بم کے حملے میں 3 افراد ہلاک اور کم از کم 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ واقعہ شمالی وزیرستان کی تحصیل غلام خان کے گاؤں سید گئی میں جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب پیش آیا۔ ایجنسی انتظامیہ کے مطابق شندھی گل نامی قبائلی کے گھر میں اس کے بیٹا موسا گل کی شادی کی تقریب کے سلسلے میں لوگ جمع تھے، جن پر نامعلوم افراد نے دستی بم پھینکا۔ بم حملے کے نتیجے میں 3 افراد موقع پر ہی ہلاک جبکہ 30 زخمی ہو گئے، جنہیں مقامی قبائلیوں نے طبی امداد کے لیے میران شاہ اور بنو کے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا ہے۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے سربراہان نے ایک اعلامیے پر دستخط کیے ہیں جس میں دونوں ملکوں نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر پاک کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ جمعے کو شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان اور جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے درمیان ایک سرحدی گاؤں میں ہونے والی ملاقات کے بعد جاری مشترکہ اعلامیے میں فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان مستقل امن کے قیام اور حالت جنگ کے خاتمے کے لیے سال رواں کے آخر تک معاہدہ کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ 1950 سے 1953 کے دوران ہونے والی جنگ کوریا کسی باضابطہ امن معاہدے کے بجائے جنگ بندی کے ایک عبوری سمجھوتے پر روکی گئی تھی، جس کے باعث دونوں ممالک تکنیکی طور پر تاحال حالت جنگ میں ہیں۔ امریکہ کے نئے وزیر خارجہ مائک پومپیو جمعے کے روز نیٹو کے اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز میں ہیں۔ امریکہ کے چوٹی کے سفارتکار کی حیثیت سے جب وہ بیرون ملک کے پہلے دورے پر پہنچے تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن انہوں نے اخباری نمائندوں سے کوئی بات نہیں کی۔ جمعرات کے روز اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے فوراً بعد پومپیو بیلجیم کے دارالحکومت روانہ ہو گئے، جہاں اتحاد کے وزراء جولائی میں ہونے والی سربراہ کانفرنس کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ نیٹو کے اجلاس کے بعد پومپیو مشرق وسطی کا دورہ کریں گے، جہاں وہ سعودی عرب، اسرائیل اور اردن کے لیڈروں کے ساتھ ممکنہ طور پر ایران کے جوہری سمجھوتے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ اور امریکی سینٹ میں عدالتی کمیٹی نے ایک بل کی منظوری دی ہے جس کے تحت خصوصی وکیل رابرٹ ملر کو منمانی طور پر برطرف نہیں کیا جا سکے گا جو سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تفتیش کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور امریکہ کے معروف مزاحیہ اداکار بل کوسبی کو جنسی زیادتی کے مقدمے میں مجرم قرار دیا گیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بل کوسبی پر سن 2004 میں سابق باسکٹ بال کھلاڑی آندریا کانسٹنٹ کو نشہ آور چیز پلانے کے بعد ان سے جنسی زیادتی کا الزام ثابت ہو گیا ہے۔ سنسی کیشے کی ہٹ ٹی وی سیریز دی کوسبی شو کے ذریعے محبت کرنے والے باپ کے طور پر شہرت پانے والے 80 سالہ بل کوسبی کو آندریا کانسٹنٹ سے زیادتی پر 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو پیش کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمار نے روس میں اپنے پاکستانی ہم منصب ناصر جنجوا سے ایک ملاقات کے دوران کہا کہ اس وقت دونوں حکومتوں کے درمیان صحیح معنوں میں اعتماد پیدا ہوگا جب بات چیت کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ ان دونوں نے سوچی میں نویں روسی سیکیورٹی کانفرنس کے باہر ملاقات کی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان اور افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیروں کی رواں ہفتے روس میں ہونے والی ملاقات میں اعلیٰ افغان عہدیدار نے اس بات پر زور دیا کہ حال ہی میں دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدوں کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ روس میں ہونے والی نویں رشین سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر نے پاکستانی ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں نے رواں ماہ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے دورہ کابل کے دوران طے پانے والے 7 نکات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ حنیف اتمر نے کہا کہ 7 نکات پر عمل درآمد کے لیے ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاستوں کے درمیان اعتماد اسی صورت حقیقت بنتا ہے جب بات چیت کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات بھی کیے جائیں۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا نے کہا کہ ان کا ملک اسلام آباد اور کابل کے درمیان ہونے والی بات چیت پر عمل درآمد کے لیے عملی اقدامات کرے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی کابل میں افغان قیادت صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ہونے والی ملاقاتوں کے بعد دونوں ملکوں کے عہدیداروں کے درمیان یہ پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ تھا۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے دورہ کابل کے دوران جن 7 نکات پر اتفاق کیا گیا تھا ان میں پاکستان کی طرف سے افغانوں کی زیر قیادت امن و مصالحت کی کوششوں کی حمایت اور دونوں ممالک کی طرف سے ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کرنا شامل ہے جو مذاکرات پر آمادہ نہیں ہیں۔ جمعرات کو پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا تھا کہ پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ افغانستان کے تنازع کا کوئی عسکری حل نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 6 اپریل کو کابل میں صدر اشرف غنی اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے درمیان ملاقات میں بھی اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ اس تنازع کا سب سے قابل عمل حل سیاسی مذاکرات ہی سے ممکن ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ دونوں رہنماؤں نے طالبان سے کہا تھا کہ وہ افغان حکومت کی طرف سے امن کی دعوت کا مثبت جواب دیں اور بلا تاخیر اس عمل میں شامل ہوں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان اور شمالی کوریا کے لیڈر کیم جونگ ان کے درمیان جنوبی کوریا کے علاقے پائن مون جام میں سربراہی ملاقات ہوئی۔ دونوں لیڈروں نے تعلقات کی بہتری کے لیے مزید مذاکرات پر اتفاق کیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
جمعے کے روز شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان تاریخ ساز ملاقات کے بعد ایک مشترکہ الوداعی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے بعد دونوں رہنماؤں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اگلے ماہ دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی عسکری مذاکرات ہوں گے تاکہ باہمی تناؤ کو کم کیا جائے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جاری رہنے والی اس سربراہی ملاقات میں انتہائی سرگرمی اور جوش کا مظاہرہ کیا گیا۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کا استقبال جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے کنٹرول لائن پر کیا۔ مذاکرات کے پہلے دور کے بعد شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے کہا کہ یہ سربراہی ملاقات امن اور خوشحالی کی ایک نئی تاریخ رقم کرے گی۔ شمالی کوریا کے لیڈر ان کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں ہم نے اپنے معاہدوں کا پاس نہیں کیا اور ہمارے تعلقات بدستور کشیدہ رہے، مگر اس بار ہم اپنے عوام کی توقعات کے مطابق اس ملاقات میں یہ عزم کریں گے کہ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک نیا مستقبل تعمیر کریں گے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے کہا کہ آج میں نے اور چیئرمین کم جونگ ان نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ جزیرہ نما کوریا کو ایٹمی اسلحہ سے مکمل طور پر پاک علاقہ ہونا چاہیے اور یہی ہماری منزل ہے۔ جنوبی کوریا کے عوام نے بڑی بڑی اسکرینوں پر اس سربراہی ملاقات کے مناظر دیکھ کر فرد تو انبساط کا اظہار کیا۔ ایک 18 سالہ طالب علم وانگ سک کا کہنا ہے، جنوبی کوریا کا یہ نوجوان طالب علم کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب دونوں ملکوں کا انضمام قریب تر ہے۔ یہ سربراہی کانفرنس خوشگوار تعلقات کی استواری میں مہمیز کا کردار ادا کرے گی اور دونوں کوریاؤں کے درمیان یہ مذاکرات آئندہ بھی جاری رہیں گے۔ اسی شہر کی ایک اور خاتون سون ان میکا کہہ رہی ہیں، جنوبی کوریا کی یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، مجھے اس لمحے کا بےتابی سے انتظار تھا، میں امید کرتی ہوں کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ ان مذاکرات میں جنوبی کوریا کے صدر مون کی یہ کوشش رہی کہ وہ شمالی کوریا اور امریکہ کے لیڈروں کے درمیان ہونے والی ملاقات کے لیے ایک فریم ورک طے کروا لیں۔ وائٹ ہاؤس نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ کو امید ہے کہ جزیرہ نما کوریا میں امن اور خوشحالی کے حصول کے سلسلے میں مناسب پیش رفت ہوگی۔ بیان میں جنوبی کوریا کی ان مثبت کوششوں کی تعریف کی گئی ہے جو وہ صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے چیئرمین ان کے درمیان ممکنہ ملاقات کے لائحہ عمل طے کرانے کے سلسلے میں کر رہا ہے۔ سربراہی ملاقات کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جسے پان مون جوم اعلامیہ کہا گیا۔ اس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے مزید اقدامات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اس اعلامیے میں کہا گیا کہ ماضی میں دونوں ملکوں کے درمیان جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں ان کی پاسداری کی جائے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے نئے وزیر خارجہ مائک پومپیو جمعے کے روز نیٹو وزرائے خارجہ کے اجلاس کے لیے برسلز پہنچ گئے ہیں۔ ایک روز پہلے ہی امریکی سینٹ نے سودے پر ان کی توثیق کی تھی۔ اس اجلاس میں روس ایجنڈے پر سر فہرست ہوگا کیونکہ مغربی ممالک برطانیہ میں ایک سابق روسی ایجنٹ پر زہریلے حملے کے لیے ماسکو کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور روسی اتحادی ملک شام کے کیمیائی حملے کے بعد مغربی ممالک کے فضائی حملوں سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ نیٹو میں توسیع کے معاملے پر بھی بات چیت متوقع ہے کیونکہ یوکرین اس تنظیم شمولیت کے لیے بہتر تعلقات کی بہت کوشش کر رہا ہے۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے لیے ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
جون میں 1.5 ارب ڈالر کی لاگت سے تیار ہونے والے نیٹو کے نئے ہیڈ کوارٹرز میں منتقلی سے قبل جمعے کا اجلاس برسلز میں نیٹو کی عمارت میں آخری بڑا اجلاس ہے۔ تاہم چیلنجز تبدیل نہیں ہوئے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس سٹولٹنبرگ نے جمعرات کے روز کہا کہ ابتدائی توجہ ماسکو کے خطرناک رویے پر ہوگی۔
This includes the illegal and illegitimate annexation of Crimea, the destabilization of Eastern Ukraine.
اس میں کرائمیا کا غیر قانونی الحاق، مشرقی یوکرین میں عدم استحکام پیدا کرنا، جمہوری عمل میں مداخلت، سائبر حملے اور غلط اطلاعات پھیلانا بھی شامل ہے۔ وزرائے خارجہ مشرقی وسطی، شمالی افریقہ، خصوصاً عراق میں سلامتی کے امور پر بھی بات چیت کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر سٹولٹنبرگ کے الفاظ،
We are currently planning for a training mission of several hundred. They will train Iraqi instructors
فی الوقت ہم کئی سو لوگوں کے تربیتی مشن کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. وہ عراقی انسٹرکٹرز کی تربیت کریں گے اور عراقی فوجی اسکول تعمیر کریں گے. امریکہ کے نئے وزیر خارجہ مائک پومپیو اس اجلاس میں شریک ہیں, اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو نیٹو پر تنقید کرتے رہے ہیں توقع ہے کہ جولائی کے سربراہ اجلاس میں شریک ہوں گے. سینٹر فار یورپین ریفارم میں دفاعی تجزیہ کار صوفیا بیش کہتی ہیں,
On the one hand, we have President Trump's rhetoric, which wasn't always quite what NATO allies were hoping for. On the other hand, we have some very real commitments.
ایک جانب صدر ٹرمپ کے بیانات ہیں جن کی نیٹو اتحادیوں کو کبھی توقع نہیں تھی کہ ایسے ہوں گے. دوسری جانب گزشتہ چند برسوں میں امریکہ نے بعض حقیقی وعدے کیے ہیں اور اب روس کے بارے میں سخت تر موقف بھی. نیٹو میں توسیع کا معاملہ بھی ایجنڈے پر ہے کیونکہ یوکرین شمولیت کی کوشش کر رہا ہے اور نیٹو نے نپے تلے انداز میں اس کی حوصلہ افزائی کی ہے. روز گوٹے مولر نیٹو کی نائب سیکرٹری جنرل ہیں. وہ کہتی ہیں,
I think those are very important and realistic goals, but I'm not going to hide from you that you have a lot of heavy lifting to do.
میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم اور حقیقت پسندانہ اہداف ہیں, مگر آپ سے یہ پوشیدہ نہیں رکھوں گی کہ نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے سے پہلے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اہم اصلاحات کرنی پڑتی ہیں. یہ اصلاحات دفاعی اداروں, سیکیورٹی کے اداروں میں کرنی ہوتی ہیں. روس کے ساتھ تنازع نے یوکرین کا رجحان نیٹو کی جانب کر دیا ہے. یوکرین کی شمولیت نیٹو کے ساتھ روس کی ایک اور سرحد کھول دے گی, ایک ایسے علاقے میں جہاں کشیدگی بہت زیادہ ہے اور اس عمل میں ہو سکتا ہے برسوں لگیں یا عشرے درکار ہوں. جمعرات کو نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے زور دے کر کہا کہ روس کے ساتھ مذاکرات اہم ہیں اور تنظیم نیٹو روس کونسل کے اجلاس کے لیے کام کر رہی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے نومنتخب وزیر خارجہ مائک پومپیو برسلز میں نیٹو وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے بعد مشرق وسطی کا دورہ کریں گے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی ایک رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
حلف اٹھانے کے فوراً بعد نئے وزیر خارجہ مائک پومپیو بیرون ملک دورے پر روانہ ہو گئے. وزارت خارجہ کی ترجمان حیدر ناغور کہتی ہیں, امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان حیدر ناغور کہہ رہی ہیں کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنی تقرری کی سینٹ سے منظوری کے بعد حلف اٹھایا اور پھر فوراً بیرون ممالک کے دورے پر روانہ ہو گئے. امریکہ کی حالیہ تاریخ میں کوئی بھی وزیر خارجہ اس قدر جلد بیرون ملک دورے پر روانہ نہیں ہوئے. سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر پومپیو کے عہدے کی توثیق کے لیے سینٹ میں ووٹنگ خاصی منقسم رہی. ریپبلکن پارٹی کے تمام نمائندوں نے ان کی منظوری دی اور ان کے ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی کے 6 اراکین اور ایک آزاد رکن نے بھی ان کی حمایت کی. سینٹ میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر مچ میکانل کا کہنا تھا, انہیں کمانڈر ان چیف کا اعتماد اور بھروسہ حاصل ہے. انہوں نے جزیرہ نما کوریا جیسے اہم مسئلے پر ایک اہم اور نمایاں کردار ادا کیا ہے اور شمالی کوریا کے لیڈر کے ساتھ علاقے کو غیر ایٹمی بنانے کے لیے فضا سازگار کی ہے. دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین نے ان کی صدر ٹرمپ کے ساتھ انتہائی قربت پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ڈیموکریٹ سینیٹر بین کارڈن کہتے ہیں,
He must be an independent voice in the White House.
انہیں وائٹ ہاؤس میں ایک آزاد کردار ادا کرنا پڑے گا, مگر کیا وہ آزادانہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے اس کے بارے میں مجھے شبہ ہے. انہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ہوگا کیونکہ سفارتکاری اسی طرح ہوتی ہے. امریکی وزیر خارجہ پومپیو نیٹو اجلاس میں شرکت کے بعد مشرق وسطی کے چند ملکوں کا دورہ کریں گے. سعودی عرب, اسرائیل اور اردن کے لیڈروں سے علاقے کے مسائل کے ساتھ ساتھ ایران کے ایٹمی مسائل پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی سینٹ میں عدالتی کمیٹی نے ایک بل کی منظوری دی ہے جس کے تحت خصوصی وکیل رابرٹ ملر کو منمانی طور پر برطرف نہیں کیا جا سکے گا جو سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تفتیش کر رہے ہیں. مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ رضی احمد رضوی کی زبانی.
اس بل کی جمعرات کے دن ڈیموکریٹس اور 4 ریپبلکنز نے حمایت کی جس کے تحت وزارت انصاف کے قوانین میں یہ بات شامل ہوگی کہ خصوصی استغاثہ کو اٹارنی جنرل یا کوئی اور جسے اس کا اختیار دیا گیا ہو ضوابط کی خلاف ورزی فرائض سے پہلوتے ہی بیماری مفاد کے تصادم یا کسی اور معقول وجہ کی بنیاد پر ہی ہٹا سکتا ہے. سینیٹر آرین ہیچ کہتے ہیں
Firing Mueller would cause a firestorm and bring the administration's agenda to a halt. It could even result in impeachment. I think we're right to
Mueller کو برطرف کرنے سے ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا اور انتظامیہ کا ایجنڈا رک جائے گا. اس سے مواخذے کی کاروائی بھی شروع ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اس بات میں صحیح ہیں کہ صدر کو یہ باور کرائیں کہ انہیں رابرٹ مولر کو برطرف نہیں کرنا چاہیے. اس بل سے خصوصی استغاثہ رابرٹ مولر کو خاصی حمایت حاصل ہوتی ہے جن کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بعض ریپبلکنز بار بار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تاہم اس بات کا امکان نہیں ہے کہ یہ بل ریپبلکن مخالفت کی بنا پر قانون کی شکل اختیار کرے گا. خصوصی استغاثہ سے متعلق اس بل کے حامیوں نے قانون کی حکمرانی کی فتح کے طور پر اسے سراہا ہے اور کہا ہے کہ اس سے صدر کو یہ پیغام جاتا ہے کہ انہیں منمانی کارروائی کا اختیار نہیں ہے. رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
مشرق وسطی امن عمل میں اقوام متحدہ کے مندوب نکولے ملادینوف اسرائیل اور فلسطینیوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اس امید پر برداشت کا مظاہرہ کریں کہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان سرحدی تشدد کا خطرہ کم ہو جائے گا. پچھلے کئی مہینوں سے ہزارہ فلسطینی ہر جمعے کو اس سیکیورٹی باڑ پر احتجاج کر رہے ہیں جو غزہ اور اسرائیل کو جدا کرتی ہے. مالدینوف نے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کو بتایا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان اگر ایک اور لڑائی چھڑتی ہے تو غزہ کے فلسطینیوں پر اس کے تباہ کن اثرات ہوں گے. مالدینوف کا کہنا تھا
Israel must calibrate its use of force and minimize the use of live fire.
وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو اپنی طاقت کے استعمال پر پیمانہ بندی کرنی چاہیے اور اندھن فائرنگ کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے. ہلاکت خیز ہتھیار صرف اس وقت استعمال کرنے چاہیے جب کوئی دوسرا چارہ کار نہ ہو. حماس اور احتجاج کے لیڈروں کو اپنا احتجاج غزہ کی باڑ سے ہٹ کر کرنا چاہیے اور تمام پر تشدد اقدامات اور اشتعال انگیزیوں سے گریز کرنا چاہیے. غزہ کی پٹی پر پچھلے ایک عشرے سے حکمرانی کرنے والے حماس کو امریکہ نے دہشت گرد گروپ قرار دیا ہوا ہے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
سامعین، سینٹر فار اسلام اور پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری سے گفتگو میں ہم نے ان سے پوچھا کہ یہاں امریکہ میں اسلامی فلاحی اور سماجی کاموں کو آگے بڑھانے میں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کی کتنی اہمیت ہے اور وہ کس طرح آگے آ سکتی ہیں. تو جناب زاہد بخاری نے بتایا،
ویسے تو فرق تو ہے، امریکہ میں مسلم کمیونٹی کا اور بیک ہوم، مطلب میں پاکستان سے ہوں، آپ سب بات اس لیے بات بھی کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے میں عید کی نماز کچھ سال پہلے میں نے اسلام آباد میں ایئر فورس کے سیکٹر میں پڑھی.
جی.
تو چونکہ میں ریسرچ سے ہوں تو مسجد میں جا کے وہ ہوتا ہے جلدی سے ذرا گن لیا کہ کتنے لوگ ہیں، تو میرا خیال اس مسجد میں عید کی نماز میں 1900 کے قریب لوگ تھے. لیکن سارے مرد تھے، ریٹائرڈ ایئر مارشل بھی آئے ہوئے تھے، یہ سارے تھے، لیکن مرد تھے سارے. میں نے اپنے گھر بھی بات کی، بھائی سے اور اپنے اور بھی فیملی سے اور میرے خیال امام صاحب سے بھی، کچھ اور لوگوں سے، کہ بھائی امریکہ میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عید کی نماز یا جمعے کی نماز میں خواتین نہ ہوں،
فیملی نہ ہو.
بلکہ ہم میں فریڈرک میری لینڈ میں رہتا ہوں، ہمارے تو فجر کی نماز میں بھی خواتین آتی ہیں.
ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اچھا تو یہ سب صرف مسجد کی یہ ہوئی نا، باقی یہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت سنڈے اسکول ہیں یا ویکینڈ اسکول ہیں، کئی سو ہوں گے پورے امریکہ میں، زیادہ تر خواتین رن کرتی ہیں. جو اسلامک اسکول ہیں اس میں زیادہ تر خواتین ہیں. جو پبلک اسکول میں ٹیچرز ہیں اس میں بھی زیادہ تر خواتین ہیں، مسلمان نگر ٹیچرز کی بات کی جائے. اچھا یہاں تو بعض مساجد کی آرگنائزیشن میں بھی خواتین انوالو ہیں. اچھا مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ ابھی بھی خواتین کو ڈسکرج کرتے ہیں کہ نہیں، ان کو آنا ان کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پہ جہاں ہمارے پاکستانی بھائی بہن بعض اوقات بعض مسجدوں میں ہیں کہ وہاں سے ذرا ڈسکرج کیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں ان کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن امریکہ میں رہتے ہوئے اور خاص طور پہ جب یہاں پڑھی لکھی پروفیشنل خواتین کی اتنی بڑی تعداد ہے, میرا خیال ان کے بغیر کوئی بھی کام جو ہے ہم اگر یہاں کریں گے تو وہ تو کام صحیح طریقے سے نہیں ہوگا. ان کی امپاورمنٹ اور ان کے ذریعے پورے کام کی امپاورمنٹ اور مسلمانوں کا تو تشخص قائم ہوگا, وہ حد درجہ ضروری ہے.
اسلامی فلاحی کاموں میں خواتین کے کردار کے بارے میں جناب زاہد بخاری کی گفتگو آپ نے سنی. خالد حمید, اردو وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں سو شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ممتاز پاکستانی اور امریکی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان قربتیں بڑھتی تو جا رہی ہیں, لیکن یہ سوچنا غلط ہوگا کہ روس بھارت سے دور ہو رہا ہے, کیونکہ جنوبی ایشیا میں روس کی اولین ترجیح بھارت ہی ہے. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل.
پاکستان اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی قربتوں کے بارے میں سینئر پاکستانی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ روس کے لیے بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے اور ان کے تاریخی روابط ہیں. ان کا کہنا تھا,
یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ رشیا انڈیا کو چھوڑ رہا ہے. انڈیا اب بھی رشیا کی پہلی ترجیح ہے. رشیا کا جو اسپیشل ریلیشن شپ ہے وہ انڈیا کے ساتھ رہا ہے, اور ساؤتھ ایشیا میں انڈیا ہمیشہ پہلی چوائس رہا ہے, سوویت یونین کی بھی اور رشیا کی بھی.
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں بھارت کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں قربت آ رہی ہے تو روس اس پر نظر رکھے ہوئے ہے. امریکی تجزیہ کار ڈاکٹر ماوین وائن بوم کا کہنا ہے کہ روس اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی دوستی کی بھی حدود ہیں. روس ایک حد تک ہی پاکستان کا ساتھ دے سکتا ہے. انہوں نے کہا,
There are limitations in the sense that Russian-Indian relations will still have greater.
یہ حدود اس لحاظ سے ہیں کہ روس اور بھارت کے تعلقات کو اب بھی زیادہ ترجیح حاصل رہے گی. وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا جس پر بھارت بہت زیادہ معترض ہو. مگر کیا روس امریکہ کا متبادل ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر وائن بوم کا کہنا تھا, پاکستان نے یہ صاف ظاہر کر دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے دیگر متبادلات کو بھی دیکھے گا, وہ چاہے چین کے ساتھ ہوں یا روس کے ساتھ. وہ دوبارہ امریکہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اپنی فوجی قوت اور ہتھیاروں کے حصول کے لیے امریکہ پر مکمل انحصار نہیں کر رہا, اور یہ کہ دیگر جگہیں بھی ہیں جہاں وہ جا سکتا ہے. اس بارے میں ڈاکٹر رضوی کا کہنا تھا,
پاکستان اپنے فورن پالیسی آپشنز کو انکریز کرنا چاہتا ہے, کیونکہ امریکہ سے مشکلات ہیں اور ہمارا نہیں خیال کہ یہ مشکلات کم ہوں گی.
اس سوال پر کہ کیا روس کے ساتھ دفاعی شعبے میں تعاون سے امریکہ پاکستان کے لیے اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی لائے گا, جس کے جواب میں ڈاکٹر وائن بوم کا کہنا تھا کہ امریکہ کی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی. انہوں نے کہا,
This is not going to in any important way affect the United States. I think the United States has already taken into consideration.
مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی بھی قابل توجہ انداز میں امریکہ پر اثر انداز ہوگی. میرے خیال میں امریکہ پہلے ہی اس پر غور کر چکا ہے, سو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی طور سے امریکہ کی پالیسی کو متاثر کرے گی. یہاں واشنگٹن میں ایک اہم طرز فکر پائی جاتی ہے کہ افغانستان میں تنازع کے حل کے لیے پاکستان کلیدی حیثیت رکھتا ہے, اس لیے پاکستان سے ناطہ توڑنے کے بارے میں پوری طرح سے رضامندی نہیں پائی جاتی. اس بارے میں ڈاکٹر رضوی کہتے ہیں,
میرا خیال ہے کہ اس کا فرق تو پڑنا چاہیے. پاکستان پہ امریکہ کا دباؤ جو ہے وہ کم ہوگا, تو امریکہ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان بھی اب نئے آپشنز ڈھونڈ رہا ہے.
اس سوال پر کہ روس کو پاکستان کی قربت سے کیا ملے گا, تو جواب میں ڈاکٹر رضوی کا کہنا تھا,
رشین پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 10 سال میں انڈیا یو ایس ریلیشنز بہت ایکسپینڈ ہوئے ہیں, اور یہ رشیا اس چیز کو نوٹ کر رہا ہے, تو لہٰذا رشیا بھی یہ کام کر رہا ہے کہ اگر انڈیا اپنے ریلیشن شپ کو ایکسپینڈ کر سکتا ہے تو رشیا بھی ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں پاکستان سے ریلیشن شپ ایکسپینڈ کرے گا.
تاہم ڈاکٹر وائن بوم کہتے ہیں,
فار ایز دی رشنز آر کنسرنڈ آئی سی دس ایز ا فردر ایفرٹ آن دیئر پارٹ پارٹ آف ا لارجر ایفرٹ ٹو.
جہاں تک روسیوں کا تعلق ہے تو میں اسے ایک ایسی کوشش کے طور پر دیکھتا ہوں, ایک بڑی کوشش کے طور پر کہ وہ خطے میں امریکہ کے متبادل کا کردار ادا کر سکے, اور اس سے بڑھ کر وہ جہاں تک ہو سکے خصوصی طور پر یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک خلیج پیدا کرے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس اور پاکستان کے تعلقات بظاہر صرف دفاعی ضروریات تک محدود معلوم نہیں ہوتے، بلکہ اس کی دیگر جہتیں بھی ہیں، اور روسی سرمایہ کاروں کا ایک وفد ان دنوں پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ بھی لے رہا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اسلام آباد سے محمد جلیل نے یہ رپورٹ بھیجی ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کو عدالت کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد ملک میں آئین کی دفعہ 62 اور 63 کے بارے میں ایک مباحثہ شروع ہو گیا ہے۔
پاکستانی پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے کہا ہے کہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر خارجہ خواجہ آصف کو نااہل قرار دیے جانے پر کوئی بھی سیاستدان خوش نہیں ہے، اور ان کے بقول پارلیمان کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ واضح رہے کہ جمعرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خواجہ آصف کو اثاثے چھپانے کا مرتکب قرار دیتے ہوئے نااہل قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ نے خواجہ آصف کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا ہے، جو پارلیمان کے رکن کے لیے صادق و امین ہونا لازمی قرار دیتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے جمعے کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کو نااہل قرار دینے کے عدالتی فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ پارلیمان کو اپنے فیصلے خود کرنا چاہیے۔
ہمارے فیصلے جو ہے وہ ہم خود نہیں کرتے، یہ تو بدقسمتی ہے کہ یہ 62-63 جو ضیاء الحق کا ایک دیا ہوا ایک قانون ہے، بلیک لاز میں شامل میں سمجھتا ہوں، ان سیاسی ورکروں کو جس جماعت میں بھی ہیں یہ کہنا ضرور سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو سروائیول ہے، پاکستان کی جو سیاست ہے وہ پارلیمنٹری سیاست ہے۔
دوسری طرف بعض قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سیاستدان اپنے معاملات خود حل کرنے کی بجائے عدلیہ کے پاس لے کر گئے، اور عدلیہ اپنے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کرنے کی پابند ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل کامران مرتضیٰ نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی بھی قانون سے متعلق کوئی تحفظات ہیں تو انہیں پارلیمان میں قانون سازی کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔
بہتر یہ ہوتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، سپریم اس انسٹیٹیوشن کے لوگ اپنے ادارے میں بیٹھ کے اپنے معاملات کو سیٹل کر لیتے۔ اگر 62(1)(f) میں کوئی ایمبیگوٹی ہے یا مناسب نہیں ہے یا جو کچھ بھی وہ مناسب سمجھے، اس معاملے کو اسی طرح سے وہ کر لیتے۔ اب جو نا بعد خرابی بسیار جو ہے وہ اس معاملے کو کہتے ہیں کہ جی کورٹ کی بجائے پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے۔
تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر مملکت برائے خزانہ امور رانا افضل کا کہنا ہے کہ یہ اچھا ہوتا اگر اعلیٰ عدلیہ آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح خود کرنے کی بجائے یہ معاملہ پارلیمان کو بھیج دیتی۔
اس قانون کی انٹرپریٹیشن کا ایشو تھا جو کہ پارلیمنٹ کے تھرو انٹرپریٹیشن لینی چاہیے تھی۔ جج صاحبان نے اس کو خود انٹرپریٹ کیا کہ پارلیمنٹ کی منشا یہ تھی کہ ساری زندگی کے لیے اس کو نااہل کر دیا جائے، جبکہ یہ ٹوٹل غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ کسی پارلیمنٹ سے آپ پارلیمنٹیرین سے پرانے یا نئے سے آپ پوچھ لیں، ان کی یہ انٹرپریٹیشن کبھی نہیں تھی کہ تا حیات ساری زندگی کے لیے کسی کو نااہل کر دیا جائے۔
واضح رہی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کو اسی قانون کے تحت اثاثے چھپانے کے جرم میں تاحیات نااہل قرار دے چکی ہے، اور بعض قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس قانون کو تبدیل نہ کیا گیا تو مزید قانون ساز بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جمعے کے روز افغانستان کی سرحد کے نزدیک پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں شادی کی ایک تقریب کے دوران دستی بم کے ایک حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
افغانستان سے متصل پاکستان کے سرحدی قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک شادی کی تقریب پر دستی بم کے حملے میں 3 افراد ہلاک اور کم از کم 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ شمالی وزیرستان کی تحصیل غلام خان کے گاؤں سید گئی میں جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب پیش آیا۔ ایجنسی انتظامیہ کے مطابق شندگل نامی قبائلی کے گھر میں اس کے بیٹے موسیٰ گل کی شادی کی تقریب کے سلسلے میں لوگ جمع تھے، جن پر نامعلوم افراد نے دستی بم پھینکا۔ بم حملے کے نتیجے میں 3 افراد موقع پر ہی ہلاک جبکہ 30 زخمی ہو گئے، جنہیں مقامی قبائلیوں نے طبی امداد کے لیے میران شاہ اور بنو کے اسپتالوں میں منتقل کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ افغانستان کی سرحد سے منسلک اس علاقے میں ہونے والے اس بم حملے کے بارے میں مزید تفصیلات ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ مقامی قبائلی رہنماؤں کے ذریعے ذریعے معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیدگئی کا علاقہ جون 2014 میں علاقے میں شروع کی جانے والی فوجی کاروائی سے قبل مقامی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا، لیکن فوجی آپریشن کے نتیجے میں اب اس علاقے میں قانون کی عملداری بحال ہو چکی ہے. دری اسنا شمالی وزیرستان کے ایک گاؤں تپی میں نامعلوم افراد نے عمر سعید نامی شخص کو مبینہ طور پر سیکورٹی فورسز کے لیے جاسوسی کے الزام میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے. فوجی آپریشن ضرب عضب کی تکمیل کے بعد شمالی وزیرستان میں ٹارگٹ کلنگ کا یہ پہلا واقعہ ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے شہر کراچی میں حکومتی اعلانات کے باوجود بعض علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے. کراچی سے یہ رپورٹ بھیجی ہے محمد ثاقب نے.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں حکومتی اعلانات کے باوجود بعض علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے. شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے کراچی کو پانی کی فراہمی میں بھی مشکلات کا سامنا ہے. بجلی فراہمی کے ذمہ دار ادارے کے الیکٹرک کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت شہر کو 2200 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ شہر کی ضرورت 3000 میگا واٹ روزانہ ہے. شدید گرمی میں بجلی کی طلب 3400 میگا واٹ تک پہنچ جاتی ہے. کے الیکٹرک کا موقف ہے کہ شہر میں سپلائی اس وقت ہی بہتر بنائی جا سکتی ہے جب سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے ادارے کو 190 ملین کیوبک فٹ گیس روزانہ فراہم کی جائے، جو اس وقت 150 ایم ایم سی ایف ڈی ہے. گیس کی فراہمی معمول پر آنے پر ہی شہر میں بجلی کی صورتحال معمول پر لائی جا سکتی ہے. لیکن دوسری جانب سوئی سدرن گیس کمپنی کے الیکٹرک پر 78 ارب روپے کے واجبات کے باعث پوری گیس فراہم کرنے سے انکار کرتی آئی ہے. کے الیکٹرک بھی وفاقی اداروں پر بھاری واجب الادا رقم کی ادائیگی کا تقاضا کرتی ہے. اس سارے عمل میں خمیازہ کراچی کے ان شہریوں کو بھگتنا پڑتا ہے جو بجلی کا بل قاعدگی سے ادا کرنے کے باوجود بھی بجلی سے محروم رہتے ہیں. دوسری جانب پانی کا مسئلہ بھی شہر میں سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے. کراچی کو اس وقت 1150 ملین گیلن روزانہ پانی کی ضرورت ہے، لیکن شہر کو محض 650 ملین گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے. شہر کو اضافی پانی کی فراہمی کا منصوبہ 10 سال کی تاخیر سے شروع تو ہو چکا، لیکن اس کی تکمیل میں غیر معمولی تاخیر کا سامنا ہے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرکاری ملکیت والی ایک کارپوریشن کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کے سپرد جنگلوں سے ٹمبر وغیرہ نکالنا اور تجارتی بنیادوں پر فروخت کرنے کا کام تھا. مظفر آباد سے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں روشن مغل.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے جنگلات کے تحفظ کی خاطر ایک سرکاری کارپوریشن کو ختم کر دیا ہے. 60 کی دہائی میں لکڑی کی مصنوعات تیار کر کے فروخت کر کے حکومت کو آمدن مہیا کرنے کے لیے قائم کی گئی آزاد کشمیر لاگنگ اینڈ سامیلز کارپوریشن المعروف اکلاس پاکستانی کشمیر کے جنگلات سے لکڑ کاٹ کر پنجاب لے جا کر فروخت کرتی رہی، جس کے باعث 40% رقبے پر پھیلے جنگلات محض 15% رقبے پر رہ گئے. 1998 میں سرسبز درختوں کی تجارتی مقاصد کے لیے کٹاؤ پر پابندی تو عائد کی گئی، لیکن اکلاس کو جنگلوں سے نہ نکالا گیا. پاکستانی کشمیر کے محکمہ جنگلات کے عہدیدار ملک اسد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اکلاس والوں کے پاس ایک طرف تو ہرے بھرے جنگل کو بچا کر بیمار اور گرے ہوئے درختوں کو نکالنے کی مہارت نہیں تھی، اور دوسری طرف چند ماہ کے لیے جنگل میں رہنے کی مدت کو مختلف ہیلوں بانوں سے 30 برس تک بڑھاتی رہی.
لیکن یہ ہے کہ یہ تو 30-30 سال نکلتے ہی نہیں تھے، تو جنگل ہمارے جو ہے نا وہ پھر ان کی سٹاکنگ پور ہوگی، ان کی کنڈیشن بڑی پور ہوگی. جس جنگل میں یہ انٹر ہوا وہ جنگل یوں سمجھے وہ اس میں بڑے بڑے بلینکس بن گئے، بہت چڑھ چکے ان کے آپریشن سالہ سال جاتے تھے اور لکڑی پڑی اور پھر ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں تھی. بندے انہوں نے ایسے بھرتی کی، انہوں نے میکنائز تو انہوں نے کی نہیں نا، یہ روایتی طریقے سے نکالتے تھے.
ملک اسد نے بتایا کہ اکلاس کی طرف سے سائنسی اور تکنیکی بنیادوں پر لکڑ کی عدم نکاسی کی وجہ سے جنگلات کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا.
تو لکڑی پڑی جو ہے نا ادھر ہی وہ بودی بھی ہوتی رہی ہے، روٹنی اس کی ہوتی رہی ہے، اس کی ویلیو جو ہے نا وہ خراب ہوتی رہی ہے. یہ چیزیں بہت ساری ایسی تھی جس میں جنگل کی کنڈیشن جو ہے نا بہت خراب ہو رہی ہے. تو اب یہ جو ہے نا ان کو امید ہے کہ ریسٹ ملے گی ان کو تاکہ ان کی کنڈیشن بھی بہتر ہوگی.
انہوں نے بتایا کہ 1985 کے بعد اکلاس کی جنگلات سے علیحدگی کی وجہ سے اس کے حجم میں اضافہ ہوتا گیا اور سرکاری آمدن میں اضافے کے بجائے سرکاری خزانے پر بوجھ بننا شروع ہو گئی. روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ نے چین کے شہر ووہان میں 2 روزہ غیر رسمی سربراہ ملاقات کی. نئی دہلی سے سہیل انجم اس ملاقات کی تفصیل دے رہے ہیں.
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے جمعہ کے روز چین کے صوبہ ہوبئی کے دارالحکومت ووہان میں چینی صدر شی جن پنگ سے غیر رسمی ملاقات کی اور باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ وہ چین کے دو روزہ دورے پر جمعہ کی الصبح بیجنگ پہنچے تھے۔ ووہان میں مودی کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پچھلے سال ڈوکلام تنازعہ پر دونوں ملکوں کے رشتوں میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد مودی کا یہ پہلا دورہ چین ہے۔ مودی نے ملاقات کے وقت شی جن پنگ سے کہا کہ دنیا کی 40% آبادی کے مفاد میں بھارت اور چین کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور بھارت کو عالمی امن اور ترقی میں بھرپور تعاون دینا چاہیے۔ نریندر مودی نے بات چیت کے دوران چینی صدر کی بھرپور تعریف کی اور انہیں دوسرے غیر رسمی اجلاس میں شرکت کے لیے 2019 میں بھارت آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اس غیر رسمی اجلاس کے ذریعے بہت ہی مثبت ماحول تیار کیا گیا ہے اور آپ نے ذاتی طور پر اس میں دلچسپی لی۔ آپ نے دو بار بیجنگ سے باہر نکل کر میرا استقبال کیا، اس سے بھارت کے تئیں آپ کے لگاؤ کا پتہ چلتا ہے۔ ایک سینئر تجزیہ کار پروین سانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آج چین ایک عالمی طاقت بن چکا ہے اور بھارت ابھی نہیں بنا ہے۔ ڈوکلام میں جو ہوا اور اس سے قبل سرحد پر جو بھی ہوا ہے، وہاں چین کی فوجی اہلیت بہت زیادہ ثابت ہوئی ہے۔ اگر مودی حکومت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دونوں میں طاقت کے لحاظ سے فرق ہے تو بہت بہتر رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے سرحد کے تنازعات کو آگے بڑھنے سے روکیں اور اس کے بعد دوسری باتوں پر آئیں تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ خیال ہے کہ مودی اور شی جن پنگ کے مابین اس ملاقات کو ہارٹ ٹو ہارٹ یعنی دل سے دل کانفرنس کا نام دیا گیا ہے۔ ڈوکلام تنازعہ کے بعد اس ملاقات کو کافی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے مابین 6 ملاقاتیں ہوں گی۔ البتہ دونوں ملکوں کے مابین نہ تو کوئی معاہدہ ہوگا اور نہ ہی مشترکہ بیان جاری کیا جائے گا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بغیر دستاویزات کے تارکین وطن کا کارواں امریکہ میکسیکو سرحد پر پہنچ گیا ہے۔ اس کارواں میں شامل بہت سے افراد پناہ کی درخواست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے قانونی مسائل میں مدد کے لیے امریکی وکلاء اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا ایک کارواں ملک کے جنوبی حصے میں ان سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کارواں کی روانگی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مشتعل کر دیا تھا۔ اس بارے میں اینجلینا بداسریان کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی انہیں ضرورت ہو سکتی ہے، آرام دہ جوتے اور کمر پر لٹکانے والا بیگ۔ کلاڈیا ٹریمن ہو وکلا اور انسانی حقوق کے ان کارکنوں میں شامل ہیں جو امریکہ میکسیکو سرحد کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سرحد پر پہنچنے کے بعد ان کا ارادہ تارکین وطن کے اس کارواں سے ملنے کا ہے جو وسطی امریکہ سے آ رہا ہے۔ اس بارے میں کلاڈیا ٹریمن ہو کہتی ہیں،
They are being portrayed as criminals, which they are not. They are within their rights to come here.
ان کی عکاسی جرائم پیشہ افراد کی طرح کی جا رہی ہے جو کہ وہ نہیں ہیں۔ یہ ان کے حقوق میں شامل ہے کہ وہ یہاں آئیں اور اسائلم کی درخواست دیں۔ ان لوگوں کی بڑی تعداد خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے اور وہ غیر مسلح ہیں، وہ کسی کے لیے خطرے کا باعث نہیں ہیں۔ یہ کارواں 1000 کے قریب لوگوں پر مشتمل ہے اور صدر ٹرمپ نے ان کے آنے پر خاصی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر سے کہا ہے کہ وہ اتنے بڑے کارواں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں۔ تاہم اب اس کارواں میں صرف 600 لوگ رہ گئے ہیں اور وہ سرحد کو غیر قانونی طور پر عبور نہیں کریں گے۔ تاہم ان میں سے اکثر پناہ کی درخواست دیں گے۔ وکلا اور انسانی حقوق کے کارکنوں پر مشتمل کارواں ان کا استقبال کرے گا۔ راستے میں اس کارواں میں مزید رضاکار بھی شامل ہوں گے اور راستے میں پڑنے والے گرجا گھر رات کو انہیں ٹھہرنے کے لیے جگہ فراہم کریں گے۔ یہ کارواں اپریل کے اواخر میں سرحد پر پہنچے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی اور جنوبی کوریا کے سربراہان نے ایک اعلامیے پر دستخط کر دیے ہیں جس میں دونوں ملکوں نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر پاک کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ جمعے کو شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان اور جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے درمیان ایک سرحدی گاؤں میں ہونے والی ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں
فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان مستقل امن کے قیام اور حالت جنگ کے خاتمے کے لیے سال رواں کے آخر تک معاہدہ کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ 1950 سے 1953 کے دوران ہونے والی جنگ کوریا کسی باضابطہ معاہدے کے بجائے جنگ بندی کے ایک عبوری سمجھوتے پر روکی گئی تھی، جس کے باعث دونوں ممالک تکنیکی طور پر تاحال حالت جنگ میں ہیں۔ جمعے کو ہونے والی سربراہی ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے جس اعلامیے پر دستخط کیے ہیں ان میں عسکری طاقت میں کمی، ایک دوسرے کے خلاف معاندانہ اقدامات روکنے، انتہائی کشیدہ سرحد کو علاقے امن میں تبدیل کرنے اور دیگر ملکوں بشمول امریکہ کے ساتھ مشترکہ بات چیت کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ امریکہ کے نئے وزیر خارجہ مائک پومپیو جمعے کے روز نیٹو کے اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز میں ہیں۔ امریکہ کے چوٹی کے سفارتکار کی حیثیت سے جب وہ بیرون ملک کے پہلے دورے پر پہنچے تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن انہوں نے اخبار نمائندوں سے کوئی بات نہیں کی۔ امریکہ کے مقبول مزاحیہ اداکار بل کوسبی پر الزام عائد کرنے والیوں اور ان کے حامیوں دونوں نے اس وقت جذباتی رد عمل کا اظہار کیا جب جمعرات کے دن پینسلوینیا میں ایک جیوری نے انہیں جنسی حملوں کا قصور وار قرار پایا۔ وائس آف امریکہ کے لیے سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رسوی۔
جمعرات کا دن ٹی وی کے کرشماتی اداکار بل کوسبی کے شاندار کیریئر کا گویا اختتام تھا۔ وہ بل کوسبی شو کے لیے جانے جاتے تھے جو ایک طویل عرصے تک نشر ہوتا رہا۔ بل کوسبی کو جن کی عمر 80 برس ہے جنسی زیادتی کے 3 کے 3 الزامات میں قصوروار پایا گیا، جن میں سے ہر ایک پر ممکنہ طور پر 10 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ کوسبی پر الزام لگانے والوں میں ایکٹریس للی برنارڈ شامل ہیں جنہوں نے جوری کی تعریف کی، تاہم انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ بہت سے نوجوانوں کے لیے جو کوسبی کی پدرانہ امیج کو پسند کرتے تھے یہ فیصلہ ایک دھچکا ہے۔
But I looked at that jury. There's this one young black man on that jury who I looked upon as my son, and I know the disappointment that he felt.
میری نظر جوری کی جانب ہے، اور دوسری طرف ایک نوجوان سیاہ فام ہے جو میرا بیٹا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اسے ایک محبوب سیاہ فام شخص کی جانب دیکھ کر جو ایک سیاہ فام والد کی حیثیت سے ایک مثالی شخصیت نظر آتا تھا، اسے قصوروار دیکھ کر کیسی مایوسی ہوئی ہوگی۔ گلوریا اولرڈ نے، جنہوں نے کوسبی کے خلاف الزام لگانے والی 30 سے زیادہ خواتین کی وکالت کی، کہا کہ جمعرات کے دن جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ ان تمام عورتوں کی فتح ہے جو ماضی میں حالات کا مقابلہ نہیں کر سکیں اور اپنے خلاف زیادتیوں کو ثابت نہیں کر سکیں۔
It's been a very long journey. But this is an historic result. This was her story. Not his story, not history, but
یہ ایک طویل سفر تھا، لیکن عورتوں کے حق میں یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ یہ آنڈریا کانسٹینٹ کی کہانی ہے اور ان تمام کی داستان ہے جنہوں نے ایک دولت مند، با اثر اور مشہور شخص کے خلاف خطرہ مول لیا اور کھلے عام اس کے خلاف کھڑی ہو گئیں۔ بل کوسبی کے وکیل کا موقف ہے کہ خواتین کے ساتھ کوسبی کے جنسی تعلقات باہمی رضامندی سے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا،
We are very disappointed by the verdict. We don't think Mr. Cosby is guilty of anything, and the fight is not over. Thank you.
ہمیں فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ مسٹر کوسبی کسی بات کے قصوروار ہیں، اور لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس سوال پر کہ کیا وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھرپور اپیل کی جائے گی۔ متعدد خواتین نے بل کوسبی کے خلاف الزام لگایا ہے کہ ان کی جوانی کے دنوں میں کوسبی نے ان کو نشہ آور دوائیں کھلا کر ان کے ساتھ زیادتی کی اور جنسی حملے کیے، تاہم یہ مقدمات اتنے پرانے تھے کہ عدالت میں نہیں گئے۔ بل کوسبی کو اب سزا سنائے جانے کا انتظار ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
امریکی محکمہ خارجہ کے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام نے کسی بھی ایسی اطلاع کے لیے جس سے دہشت گرد گروپ النصرا فرنٹ یا اے این ایف کے رہنما محمد الجولانی کی شناخت یا ان کے پتہ ٹھکانے کے بارے میں معلوم ہو سکے $1 کروڑ تک کے انعام کی پیشکش کی ہے. النصرا فرنٹ کے کسی رہنما کے لیے ریوارڈز فار جسٹس کے تحت یہ پہلا انعام ہے. یہ فرنٹ شام کے اندر القاعدہ کی ایک شاخ ہے. سن 2013 میں الجولانی نے داعش سے کھلم کھلا علیحدگی اختیار کرنے کے بعد القاعدہ اور اس کے لیڈر ایمن الزواہری سے وفاداری کا عہد کیا تھا. 2016 میں ایک ویڈیو میں جو آن لائن پوسٹ کی گئی, الجولانی نے القاعدہ اور الزواہری کی تعریف کی اور دعویٰ کیا کہ اے این ایف اپنا نام بدل کر جبہت فتح الشام رکھ رہی ہے. الجولانی کی قیادت میں اے این ایف نے پورے شام میں متعدد دہشت گرد حملے کیے ہیں جن میں اکثر شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اپریل سن 2015 میں اے این ایف نے مبینہ طور پر شام میں ایک چوکی سے تقریباً 300 کرد شہریوں کو اغوا کیا اور بعد میں انہیں رہا کر دیا. جون سن 2015 میں اے این ایف نے شام کے ادلب صوبے میں ایک دروز گاؤں میں 200 مکینوں کے قتل کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے. جنوری سن 2017 میں اے این ایف متعدد دوسرے سخت موقف رکھنے والے اپوزیشن گروپوں میں ضم ہو گئی اور حیات تحریر الشام یا ایس ٹی ایس کی تشکیل عمل میں آئی. اے این ایف شام میں بدستور القاعدہ کی ذیلی تنظیم ہے اور جولانی بدستور اے این ایف کا رہنما ہے جس کی ایس ٹی ایس میں کلیدی حیثیت ہے. سن 2014 میں اے این ایف کو محکمہ خارجہ نے ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا. اسی سال اقوام متحدہ نے اے این ایف کو ان تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا جن کے خلاف تعزیرات عائد ہیں. 1984 میں جب سے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام شروع ہوا ہے اس کے تحت 80 سے زیادہ ایسے لوگوں کو $12.5 کروڑ ادا کیے جا چکے ہیں جنہوں نے ایسی قابل عمل اطلاعات فراہم کی جن کی مدد سے دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکا یا دنیا بھر میں بین الاقوامی دہشت گردی کی کارروائیوں سے بچاؤ ممکن ہو سکا. الجولانی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.rewardsforjustice.net پر جائیے. جس کسی کے پاس الجولانی کے بارے میں معلومات ہوں ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ ویب سائٹ info@rewardsforjustice.net پر ای میل کے ذریعے ریوارڈز فار جسٹس کے دفتر سے رابطہ کریں. شمالی امریکہ میں فون کرنے کے لیے نمبر ہے 1-800-877-3927 یا ڈاک کے ذریعے اس پتے پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. ریوارڈز فار جسٹس, واشنگٹن ڈی سی 20520-0303 USA. تمام اطلاعات کو سختی سے صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر لینس ریمکس. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 5-5 منٹ کے بلٹنز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے, جنہیں آپ ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اب پروگرام سنیے گا چاہ رنگ. خالد حمید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.